الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نریٹڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. مفتاح کہتے ہیں چابی کو جو کی ہوتی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کی چابی جو ہے وہ صلاۃ نماز ہے اور مفتاح الصلاۃ یا طہور جو نماز کی چابی ہے وہ کی ہے وہ وضو ہے یعنی پاکی وضو مراد ہے. کیا مطلب ہوا کہ ہر چیز کو اگر ہم لاجیکلی اعتبار سے سوچتے ہیں گھر ہے اس گھر میں ہم انٹر ہونے لگتے ہیں تو دروازہ سامنے آتا ہے اور دروازے کے اوپر لاک ایک ہوتا ہے اس لاک کو کھولنے کے لیے وی نیڈ کی جو اس کا لاک کسی بھی فارم میں چاہے وہ گاڑی ہے چاہے وہ گھر ہے کوئی بھی چیز جگہ ہے جہاں پہ ہم نے انٹر ہونا ہے اس کو انٹر ہونے کے لیے وی نیڈ اے کی ٹو انٹر دیٹ پلیس ورنہ دروازہ لاک ہے وہ اندر کیسے انٹر ہوگا بندہ. اس کی ایک اسپیسیفک کی ہوگی اس کی اسپیسیفک جو اس کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں چابی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ پرٹیکولرلی اس ایک دروازے کے لیے خاص ہوتے ہیں اور وہ اس کی کے بغیر کھلتا نہیں ہے. تو جب تک ہمارے ہاتھ میں وہ چابی ہی نہیں ہوگی ہم اس دروازے کا لاک کیسے کھولیں گے اور جب تک لاک ہی نہیں کھلے گا تو ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو انٹر دیٹ پلیس. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو جنت ہے ظاہر ہے اب ایک مومن کی زندگی کا جو مقصد ہے ایک مسلمان ہے وہ پوری زندگی لگاتا ہے اس بیس کے اوپر کہ میں نے اینڈ میں جنت میں جانا ہے. تو اس جنت میں جانے کا راستہ کیا بتایا ہے اس حدیث میں وہ ہے نماز. جنت میں جانے کے لیے انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ بس نماز پابندی سے پڑھے خاص طور سے جو فرض نماز ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہے. اور پھر فرمایا گیا کہ مفتاح الصلاۃ یا طہور تو نماز کی جو چابی ہے جو نماز کی ہے وہ تو وضو ہے. یعنی اگر کسی بندے نے وضو ہی نہیں کیا گویا کہ اس کے پاس تو وہ کی نہیں آئی کہ وہ نماز پڑھ سکے. تو اب اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ سکتا ہی نہیں, پڑھ بھی لے گا تو اس کی وہ ہوگی ہی نہیں نماز جب تک کہ وہ باوضو نہیں تھا. تو گویا کہ اس کے لیے جنت میں جانا بھی پاسبل کیسے ہوگا. تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کو گویا ایک شرط بتایا گیا اور وہی ایز این اینڈ رزلٹ جنت میں جانے کے لیے جو اصل کی ہے جو چابی ہے وہ گویا کہ وضو ہے. وضو کرے گا تو نماز پڑھے گا اور نماز پڑھے گا تو ہی جنت میں جائے گا. بہرحال بعض چیزیں ابھی یہ طہور جو پاکی ہے انسان کی اس میں بعض تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو جنرل پاکی سے ظاہر ریلیٹڈ ہوتی ہیں جیسے کوئی واش روم استعمال کرتا ہے استنجے وغیرہ کے احکام ہیں جسم یا کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا ہے جگہ کا پاک ہونا ہے یہ سب چیزیں نماز کے لیے پری ریکوزٹس ہیں کہ اگر جگہ ہی پاک نہیں ہے تو جگہ پہ نماز کیسے ہوگی. کپڑے ہی پاک نہیں ہیں کپڑوں پہ کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو تمام چیزوں کی پاکی کا خاص طور سے خیال رکھنا ان اٹ سیلف ضروری ہوگا. اسی لیے طہور کہا گیا کہ ہر چیز پاک کپڑوں کا پاک جسم کا پاک ہونا جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا یہ سب ضروری ہے نماز کے لیے. یہ سب نماز کی پری ریکوزٹس ہیں شرائط ہیں نماز کی پڑھنے کے لیے. اور پھر نماز یہ سب چیزیں ہونے کے بعد نماز کے لیے اٹ سیلف ایک چیز ہے وضو. با وضو ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں اسی لیے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا گیا اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو فغسل وجو اپنے چہرے کو دھو یعنی واش یور فیس و ایدیکم الی المرافقی اپنے ہاتھوں کو دھونا اپنی کوہنیوں تک ایلبوز تک اپنے ہاتھوں کا دھونا اور وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسح کرنا وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں کو یعنی کہ واش یور فیٹ اپ ٹو یور کعبین یعنی کہ ٹخنوں تک اینکلس تک دھونا یہ سب چیزیں ہی وضو کے اندر شامل ہو گئیں. تو یہ وہ فرائض وضو ہیں جو اس آیت میں سورہ مائدہ کے اندر بیان کیے گئے. اور اگر کوئی ظاہر ہے بندہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کے لیے تو مثال کے طور پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا، کہ جس شخص کا وضو ہی نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے، یعنی نماز کے لیے اگر وضو ہی نہیں ہے تو اس کی نماز قبول ہو رہی ہوگی ہی نہیں. تو آبویسلی اس روایت کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایات میں وضو کو نماز کے لیے پری ریکوزٹ بتایا گیا. دوسری روایت میں اس طرح آتا ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ وضو کے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صدقہ تو من غلول یعنی وہ مال جو ناجائز طریقے سے اگر کسی نے کمایا ہے اگر وہ صدقے میں کر دے گا تو اس مال کے صدقے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہاں ٹاپک ٹوڈے از نماز کے لیے وضو، تو وضو ہی پریکٹیکلی ریکوزٹ بتایا گیا جس کے لیے ضروری ہے نماز کے لیے، اس کی کنجی ہے، اس کی چابی ہے، جسے مفتاح الصلاۃ کہا گیا روایت میں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نریٹڈ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم ہوا تکبیر و تحلیل ہوا و تسلیم، کہ نماز کی جو چابی ہے، کنجی ہے، جو نماز کی کی ہے وہ وضو ہے، اور اس کی جو تحریم ہے یعنی کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز میں انٹر ہونے کے لیے، نماز شروع کس سے ہوتی ہے تو وہ تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز میں انٹر ہو جاتا ہے. تو جب انسان نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے اور اللہ اکبر کہہ دیا، اب وہ نماز اس کی سٹارٹ ہو گئی. اب اس کے بیچ میں جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف ارکان صلات کے ہی ریلیٹڈ جو کام ہوں گے وہ کرے گا، اور نماز سے باہر کوئی کام کی اجازت نہیں ہوگی. اور وہ تحلیل ہوا تسلیم، اور جب وہ سلام پھیر دے گا فائنلی تو اب گویا کہ اس کی نماز ختم ہو گئی، اور اب وہ کسی غیر صلاۃ نماز کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے. تو بہرحال روایت میں جو بیسکلی آیا مفتاح الجنت یا الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ یا طہور، کہ جنت کی جو کنجی ہے، جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی جو چابی ہے، جو کنجی ہے وہ وضو ہے. اسی کے لیے بہرحال یہاں پہ بہت ایمفسس ہمیں نظر آیا کہ نماز پڑھنے کے لیے جو مین پری ریکوزٹ ہے وہ وضو ہے. تو وضو کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے بہت ساری روایات میں ہمیں ڈفرینٹ مسائل ملتے ہی ہیں، لیکن بیس جو ہے وہ سورہ مائدہ کی یہی آیت ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق الى آخر الآیات، کہ اپنے چہرے کا دھونا، واش یور فیس، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، ایلبوز تک، اور پھر سر کا مسح، اور پاؤں کو ٹخنے تک دھونا. یہ جو چار چیزیں ہیں یہ فرض نماز ہیں، فرائض وضو ہیں. ان کے بغیر وضو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا، ان کا ایک ایک مرتبہ کرنا. لیکن ظاہر مسنون طریقے سے وضو کرنا وہ اس کا اپنا ایک مقام ہوگا، اپنا ایک ظاہر مرتبہ، ایک سٹیچر ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو انہوں نے وضو فرمایا، اور وضو اس طرح فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر کلی تین مرتبہ کی یو نو، اور پھر استنشاق یعنی کہ ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو رائٹ ہاتھ کو دھویا تین مرتبہ الی المرافق اپنی کوہنیوں تک، ایلبوز تک، پھر اپنے لیفٹ ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا ایلبوز تک، پھر سر کا مسح فرمایا، پھر پاؤں دھوئے تین مرتبہ اپنے اینکلز تک، پہلے رائٹ پاؤں دھویا اور پھر لیفٹ پاؤں، اسی طرح یو نو ایوری تھنگ، پہلے رائٹ ہاتھ، لیفٹ ہاتھ، پھر رائٹ پاؤں، لیفٹ پاؤں، اس طرح سے پورا انہوں نے وضو کر کے دکھایا. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع نحو وضو ہذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ اس طرح وضو فرمایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من توضع وضو ہذا ثم یصلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما بشیء غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص بھی اس طرح وضو کرے گا، تین دفعہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر پورا چہرہ تین مرتبہ دھوئے، پھر رائٹ ہاتھ تین مرتبہ دھوئے کوہنیوں تک ایلبوز تک، پھر لیفٹ ہاتھ تین مرتبہ ایلبوز تک دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے اپنے اینکلز تک، تو جو اس طرح وضو کرے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کر کے دو رکعت نماز پڑھے گا کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے سبحان اللہ و تعالی، اس وضو کو صحیح طرح سے کرنے کے ظاہر ہے بہت سارے اپنے فضائل ہمیں ملتے ہیں، اور یہی طریقہ ایک دوسری ابی حیہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے وضو فرمایا، اور فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا اریکم کیف کان طہوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا تھا کہ میں تم لوگوں کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے وضو علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کر کے دکھایا دوسرے تابعین اور جو بھی اس کی مجلس میں لوگ موجود تھے. بہرحال لیکن ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن لم یرد الاحذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جو وضو کے دوران جسم کے اعضاء تھے انہیں ایک ایک مرتبہ دھویا. اور ایک دوسری روایت میں مرتین مرتین کے بھی لفظ کبھی کے بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں، تو توزع مرتین مرتین عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، تو دو مرتبہ دھونے کا یعنی کہ میرا بھی ذکر ملتا ہے. پھر ایک تیسری روایت میں حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو وضو کرنے کے بارے میں جب بتایا تو وہ تین تین مرتبہ کا وہاں پہ ذکر آتا ہے، دھوئے تمام اعضاء جسم کے. تو ایک مرتبہ کا بھی پتہ یہی چلتا ہے. بہرحال ان کو جو کرکس ہے وضو کا وہ یہی کہ منیمم ایک مرتبہ دھونا تو ضروری ہوگا ہی ہوگا، اس کے کیونکہ وہ تو قرآن کی آیت میں سورہ مائدہ میں آ گیا، یہ پری ریکوزٹس ہیں. لیکن جس نے اچھی طرح سے احسن الوضو کیا بہترین مسنون طریقے پر تو ظاہر ہے اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا. ایک مرتبہ ان تمام چہرے کا، ہاتھ کا، پاؤں کا اور سر کا مزہ، یہ جو چار چیزیں ہیں یہ فرض وضو ہے، یہ اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں. اس کے لیے بہترین روایت ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیں ملتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توزع واحدا فتلک وظیفۃ الوضو، کہ جس نے ایک مرتبہ دھویا اس نے وضو کو کمپلیٹ کر لیا، اس کا وضو ہو جائے گا، اور جس نے دو مرتبہ دھویا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. اور من توزع ثلاثا، جو تین مرتبہ دھوئے گا اپنے جسم کے اعضاء کو، فذلک وضو وضو للانبیاء من قبلی، کہ یہ میری طرح کا وضو ہے اور جو میرے پہلے مجھ سے پہلے انبیاء تھے ان انبیاء کے طریقہ پر اس نے وضو کیا. یعنی تین تین مرتبہ کا جو دھونا ہے یہ مسنون، یہ افضل وضو ہے، اس کو یہ انبیاء کے طریقے پر اس نے وضو کیا. جو بندہ باقاعدہ تین مرتبہ دھوئے گا تو اس کے اپنے ایک فضائل ظاہر ہے ہمیں ملیں گے یقیناً. ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے ایک جو کام بھی شروع کیا ہے اس میں کی اپنی برکات ہوتی ہیں. یہاں تک فرمایا گیا ایک روایت میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس شخص نے اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا تو اس کا تو گویا وضو ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے اس میں فقہا نے اور علماء نے ڈفرینٹ تعبیرات کی ہیں، اور یہی لکھا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ دھونے سے وضو ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اسے بسم اللہ پڑھ کے کرے گا تو اسے ظاہر ہے اس کا دوہرا اجر ملے گا. اور یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی ایک روایت سے ثابت بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ من توزع وذکر اسم اللہ علیہ فإنه یطہر جسدہ وکلہ ومن توزع لم یذکر اسم اللہ ولا لم یطہر الا موضع الوضو، کہ جس نے اللہ کے نام سے یعنی اس اللہ کے نام سے ذکر کرتے ہوئے پھر وضو کیا تو اس نے اپنے یعنی گویا کہ سارے جسم کو پاک کر دیا. اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو اس نے گویا کہ اپنی اسپریچویلٹی کو بالکل فارم میں پاک نہیں کیا، بس اس نے گویا کہ وضو کے ارکان ادا کر دیے، گویا نماز اس کی ہو جائے گی. نماز اگر اس نے جو فرض وضو ہے یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، چہرے کا دھونا، سر کا مسح اور پھر پاؤں کا دھونا، یہ چار جو فرض وضو کے ہیں ہمیں بتائے گئے آیت قرآن میں سورہ مائدہ میں، یہ جس نے کر لیا اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن اسے وہ اسپریچویلٹی حاصل نہیں ہوگی جو ظاہر ہے جو مسنون طریقے پہ کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے گا، تین تین مرتبہ دھوئے گا صحیح طرح سے اعضاء کو جسم کے، تو اس کا وضو صحیح مسنون طریقے پر ہوگا. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، یا ابو ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك لا تبرأ تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، کہ جب تم بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر وضو کرتے ہو تو جب تک تمہارا وضو باقی رہتا ہے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یعنی گویا اس کی ایک اپنی ایک عظمت، ایک برکت بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، کہ الحمدللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ایسی برکت ہوگی کہ وضو جب تک اس انسان کا باقی رہے گا اسے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ دوسرا جو مسنون طریقہ وضو کا بتایا ایک دوسری روایت میں، وہ فرمایا کہ اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بیمانکم، کہ جب بھی تم کپڑے وغیرہ پہنو یا وضو کرو تو اپنے رائٹ سے سٹارٹ کرو، پہلے رائٹ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کچھ بھی پہننا ہے تو وہ رائٹ سے استعمال کرو۔ اسی طرح وضو کے لیے بھی کہا، پہلے رائٹ ہاتھ، رائٹ پاؤں، رائٹ سے سٹارٹ کرو دھونا اور پھر لیفٹ بڑھاؤ۔ تو ظاہر ہے یہ ایک مسنون طریقہ ہمیں بتایا گیا ان روایات میں، اور ظاہر ہے پھر اور افضل ترین کرنے کے لیے ایک روایت میں ہمیں بتایا گیا حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضو، مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسب الوضو وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق لا تكون صائما، کہ تم اچھی طرح انگلیوں میں خلال کرو، یو نو باقاعدہ انگلیوں کے جو پارٹس ہیں اندر، جو گیپس ہیں، ان کو اچھی طرح دھو اور باقاعدہ غرارہ یعنی کہ گارگل کرو، انلیس اللہ یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو، ان تکون صائماً، اللہ یہ کہ تمہارا اگر روزہ ہے تو آف کورس یو وونٹ گاگل اینڈ یو وونٹ بی ڈوئنگ، گلے میں پانی وغیرہ کا خطرہ رہے گا، لیکن اس کے علاوہ وضو صحیح طرح سے کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ اچھی طرح سے، ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اچھی طرح سے آنکھوں کو، اپنی انگلیوں کے جو درمیان پارٹس ہیں اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان جو پارٹس ہیں ان کو اچھی طرح دھویا جائے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی رنگ وغیرہ کسی نے پہنی ہوئی ہے تو اسے ہلا کر اچھی طرح سے یو نو موو کیا جائے تاکہ صحیح طریقے سے انگلی پوری کی پوری واش ہو جائے۔ اور وضو کے علاوہ جو مسح وضو کے اندر آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ انگوٹھے سے اپنے کان کا اوپر کا حصہ اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اندر کے حصے کو واش کیا کرتے تھے۔ یہ بہت کافی روایات میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں آتا ہے، مسح براسی و ذنی باطنہما بالصباحتین و ظاہرہما بابہامیہ، اور دوسری میں بھی آتا ہے فادخلا اصبعی فی جوہر اذنیہ، کہ اپنے کانوں کو اچھی طرح سے مسح کرتے ہوئے انگلیوں کو اندر تک ڈال کے اور پراپر طریقے سے اندر سے صاف کیا کرتے تھے۔ اور پھر انگوٹھی جو رنگ اگر کسی نے پہنی ہے اس کے لیے بھی خاص طور پہ ایک روایت میں آتا ہے، اذا توضا وضوء صلاۃ حرک خاتمہ فی اصبعی، اگر انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اسے اچھی طرح ہلایا جائے تاکہ پراپر طریقے سے صحیح معنوں میں انگلی پوری کی پوری واش ہو۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات کا جو خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسراف نہ ہو، پانی ضائع نہ ہو، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گزرے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے، تو وہ وضو فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما ھذا الصرف یا سعد، یہ تم پانی کو ضائع کیوں کر رہے ہو اے سعد؟ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، افل وضو ہی صرف، کہ وضو میں بھی اسراف کا کوئی تعلق ہے؟ یعنی میں تو وضو کر رہا ہوں، میں تو اچھی طرح وضو کرنے کے لیے انٹینشن سے صحیح طرح سے پانی استعمال کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنت علی نہر جارن، کہ اگر تم بہتی ہوئی نہر کے اوپر بھی ہو تو بھی اسراف اسراف ہی ہوگا، پانی کو ضائع کرنا جو ہے یہ شریعت میں مقبول یا اچھا عمل نہیں سمجھا جائے گا، تو پانی یوز کرو، اچھی طرح اپنے جو پرپس کے لیے استعمال کرو، بٹ اسے بلا وجہ ضائع مت کرو۔ تو بہرحال اس کا ایک اپنا مرتبہ، ایک مقام ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد رومال وغیرہ، یا آج کل کے زمانے میں جیسے تولیہ ہوتا ہے، نیپکنز ہوتے ہیں، پیپر ٹاولز ہوتے ہیں، ٹیشوز ہوتے ہیں، ان سے ان کا استعمال بھی کرنا افضل غالباً پایا جائے گا، کیونکہ آتا ہے اذا توضا مسح وجہ بطرف ثوبیہ، کہ آپ چادر کے کونے سے اپنا وضو کو پونچھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا، اور ایک دوسری روایت میں ہم نے جیسے کہ لاسٹ ٹائم پڑھا، یہ دعا بتائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی مسنون ہمیں بتائی گئی. اور پھر ظاہر ہے وضو کے بعد خاص طور سے عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں جیسے گزرا کہ دو رکعت نماز بھی پڑھنا بہت ہی افضل ایک عمل ہے. گویا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی مشہور روایت ہے بخاری اور مسلم شریف دونوں میں، کہ انہوں نے کہا بلال تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ میں نے جنت کے پاس تمہارے قدموں کی آواز سنی، یعنی جب جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً معراج کے واقعے پر یا جو بھی، آپ نے فرمایا کہ بلال میں نے تمہاری آواز جنت کے آس پاس سنی، ایسا تمہارا کون سا عمل ہے کہ تم جنت میں چل پھر رہے ہو جیسے، اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ میں سن رہا ہوں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور کوئی تو ظاہر ہے ایسا میرا کوئی عمل نہیں ہے، الا یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، ایٹ لیسٹ دو رکعت، مجھے جو اللہ توفیق دیتا ہے میں وضو کے بعد کوشش کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. غالباً یہ عمل اتنا افضل اتنا بڑا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کے قدموں کی آواز آئی. اور ایک چیز کا جو خیال خاص طور سے ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے لا تکر الحائض ولا جمن شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت یا جنبی آدمی جو یعنی ناپاک یا نجس حالت کے اندر انسان، وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے. وضو اتنا ضروری ہے کہ پہلے اپنی پاکی کا خیال رکھے. بل یہیں تک ہی نہیں، ایک امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے ان کے دروازے بند کیے، اور فرمایا کہ دوسری طرف گھروں کے سے کو اپنے مسجدوں سے ہٹاؤ، کیونکہ لا احل المسجد لحائض ولا جنبن، کہ کوئی حائضہ عورت ہے، کوئی جنبی شخص ہے یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس کا مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں کے دروازے اس زمانے میں غالباً مسجد کے اندر جو کھلتے تھے تو وہ بند کروائے باقاعدہ اس وجہ سے. اور ظاہر ہے پھر غسل جنابت کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، پراپر اچھی طرح بالوں کو واش کرنا، صحیح معنوں میں استنشاق یعنی کہ غرارہ کرنا، اور پورے جسم کا غسل کرنا تو ظاہر ہے بتایا ہی گیا، لیکن بالوں کو پر بہت زیادہ ایمفسس ہمیں ملتا ہے دھونے کا اچھی طرح، کہ جو ناپاکی ہوتی ہے، جو نجاست ہوتی ہے، گویا وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالوں کو اچھی طرح نہیں دھوتا اس کے گویا کہ اس طرح کا اس کو عذاب ملے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا اس بات سے ڈرے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا. آپ نے تین مرتبہ یہ بات فرمائی، عادی تو راسی، کہ میں اپنے بالوں کا ہی دشمن ہو گیا، اپنے سر کا دشمن ہو گیا، یعنی گویا وہ گنجے ہو جایا کرتے تھے. ہی یوز ٹو ریمین از کیپ ہز ہیئر ویری ویری شارٹ، یا کوشش کرتے تھے اس طرح پھروا لیں، اس پہ مشین پھروا لیں یا ریزر پھروا لیں یا بالڈ ہو جائیں، تاکہ کم سے کم اس وعید کے زمرے میں نہ آ جائیں اس ڈر سے. تو پوری پوری باڈی کو واش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا. سب سے پہلے جو اپنی ہاتھ دھوتے اور پھر پارٹس کو واش کرتے اور پھر دوبارہ باقاعدہ زمین پہ مٹی سے ہاتھ دھوتے، آج کل کے زمانے میں صابن وغیرہ سے، ہینڈ سوپ وغیرہ سے اب ہاتھوں کا دھونا، اور پھر پوری باڈی کو اچھی طرح واش کرنا، اور سر پہ باقاعدہ بالوں کی جڑوں تک پانی کو بہانا، یہ صحیح معنوں میں ضروری ہے. اور پھر ایک چیز ہے مسنون کے جمعے کے دن خاص طور سے غسل کرنا، اس کی ایک بڑی ہمیں فضیلت ملتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب بھی کوئی جمعے کے لیے آنے لگے نماز پڑھنے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے. ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوم یغسل فی رأسہ وجسدہ، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ نہائے ضرور. تو ظاہر ہے پاکی کی کتنی ایمفسس ہمیں ملتا ہے. آج جو شخص یہ سمجھے کہ نہیں میں بہت ہی بڑا فقیر ہوں اور میں ناپاکی کی حالت میں پانی استعمال نہیں کر رہا، کونے پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بھی شریعت کا ایک مزاج نہیں ہے. شریعت میں یہی کہا گیا کہ باقاعدہ نہائے جمعے کے دن خاص طور سے، یا ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ نہانے کو بہت ہی ترجیح دی گئی. لیکن خیر آف کورس نہانا کوئی فرض نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی من توضع یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ ظاہر ہے جو وضو کر کے آئے گا نماز کے لیے جمعے کی تو اس کا بھی وضو آف کورس ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر کے آئے، یعنی غسل کی ایک اپنی فضیلت ہوگی جمعے کی نماز میں. بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر جمعے غسل کرنے کی باقاعدہ. اور ایک دوسری چیز میت کے حوالے سے بھی فرمائی، من غسل میت فلیغتسل، جو میت کو اگر نہلانے والا شخص ہے جس نے میت کو غسل دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی پھر غسل کرے. یا ایک روایت میں آتا ہے ومن حملہ فلیتوزع، اور جو میت کو اٹھاتا ہے اسے چاہیے کہ وضو کرے، یعنی میت اٹھا کر اب لے جا رہا ہے قبرستان تو دفنانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اسے ایٹ لیسٹ وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نے میت کو نہلایا ہے غسل دیا ہے تو پھر اس کے لیے نہانا ضروری ہے. اور ظاہر ہے پھر عیدین وغیرہ کے حوالے سے بھی ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک افضل ترین چیز ہوگا. اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ پانی نہ ہو، کمی ہو، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جب وہ قافلے میں جا رہے تھے اور اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کا ایک ہار چوری ہو گیا یا گم گیا غالباً، وہ پھر بعد میں پتہ چلا وہ جس اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اسی کے نیچے وہ اونٹ ہار تھا اور وہ بعد میں مل گیا وہ نیکلس. لیکن بہرحال اس دوران کیونکہ دیر ہو رہی تھی تو یہی سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی، وہ ان کن تم مرض اولا سفر نہ جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اگر کوئی بندہ پانی نہ پائے کسی صورت میں کوئی مشکل کی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ تیمم کر کے پھر نماز پڑھے. ظاہر ہے اس کی علماء نے بہت ساری مصلحتیں اور اس کے بہت سارے جوابات لکھے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شریعت نے تیمم فرض قرار دی، کہ اگر پانی نہیں ہے کسی وجہ سے، پانی کی شارٹیج ہے، پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، یا کوئی بندہ مریض ہے، یا کوئی بندہ سفر پر ہے اور وہاں پر اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کے سامنے اویلیبلٹی نہیں ہے پانی کی، تو اسے چاہیے وہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرے. تیمم کا طریقہ روایات میں پتہ چلتا ہے، بس اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ ملے، زمین پہ یا کسی بھی فارم میں کسی پتھر پہ رگڑے ہاتھوں سے، اور پھر ہاتھوں اس کو اپنے منہ پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لے. دیٹس ہاؤ ہی ول ڈو تیمم. تو تیمم کرنا بہت ہی ضروری ہوگا اگر کسی صورت میں پانی اویلیبل نہ ہو. تو بہرحال اس کی وجہ سے یہی ہے کہ مٹی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور ایک ایسا انسان کے اوپر ایک نیچرل سا فینومنان ہے، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسے بالکل ہی وداؤٹ وضو کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ وہ تیمم کرے، گویا اس عادت میں ہو کہ اس نے پاکی حاصل کی ہے. اگرچہ پانی اب اویلیبل نہیں ہے، کتنے عرصے تک اویلیبل نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ ان سعید الطیبہ وضو المسلم و لم یجد الماء عشر سنین فاذا وجد الماء فلیمسہ بشرہ فان ذلک خیر، کہ جو شخص 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے، اتنی اویلیبلٹی نہ ہو، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، مٹی پاک ہوتی ہے اور اسے اس مٹی سے پاکی حاصل ہو جائے گی جو نماز کے لیے ضروری ہے، جو مفتاح الصلاۃ ہے وہ پاکی اسے حاصل ہو جائے گی، جس کے لیے کہا گیا یہ مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے. تو 10 سال تک بھی وہ وضو کرتا رہے، اور پھر جب وہ پانی کو پائے، جب اس کے سامنے پانی اویلیبل ہو، پھر اسے چاہیے کہ پانی سے باقاعدہ غسل کرے اور وضو کرے اور پاکی حاصل کرے. بہرحال اس وضو کی ایک بہت ہی اہمیت ہے، ایمفسس ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اس کے بغیر تو جنت میں جانا پاسبل نہیں ہوگا. تو صحیح معنوں میں جو وضو کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو اس کی سنتیں ہیں، آداب ہیں، وہ سیکھنے چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.